نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي سيكون خلفاء فيكثرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي قائمين على الحق لا يزرهم من خالفهم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. معزز دوستو، ماہ رمضان المبارک جو برکت والا مہینہ ہے وہ ہم پر سایہ فگن ہے. یہ دن اور راتیں رمضان المبارک کی بابرکت ایام اور راتیں ہیں. ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ جس میں ہم اپنی حالت کو بدل کر، اپنی کیفیات کو بدل کر، اپنے نفس کو مہذب بنا کر، اپنے اجتماع کو مہذب بنانے کی جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں، اپنی حالت میں تبدیلی لانے کا مہینہ ہے، انقلاب لانے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ ہے، برائی سے اچھائی کی طرف، بدی سے نیکی کی طرف، ظلم سے عدل کی طرف، بخل سے سخاوت کی طرف، انسان دشمنی سے نکل کر انسان دوستی کی طرف، گویا کہ ایک ہمہ گیر تبدیلی کا مہینہ رمضان المبارک ہے. اس مہینے کے ایام و لیالی رات، ان دونوں کا صحیح فہم اور شعور حاصل کرنا، اس کی اہمیت سمجھنا، یہ بہت ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں جو پچھلے 250-300 سالوں سے زوال آیا ہے، اس زوال کے اثرات یہ ہیں کہ ہمیں اپنے دین کے مکمل نظام کے بنیادی اساسی امور سے کوئی خاص واقفیت، گہرا فہم اور شعور باقی نہیں رہا. کچھ ظاہری رسومات یا ظاہری اعمال ہمارے پیش نظر رہتے ہیں، گو زوال کے زمانے میں عوام کا ان ظاہری اعمال پر کاربند رہنا بھی ایک بہت بڑی غنیمت ہے. لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے. انسانی معاشروں میں ترقی جبھی ہوتی ہے کہ جب وہاں اپنے اس سکول آف تھاٹ پر جس پر معاشرہ بنا ہے اس کا گہرا فہم اور شعور بھی حاصل ہو. کسی بھی علم میں اعلیٰ تعلیم حاصل کیے بغیر پورے طریقے سے فہم اور رسوخ حاصل نہیں ہو سکتا. نہ ہی اس کی اہمیت سمجھ میں آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی تخلیقی سرگرمی وجود میں آتی ہے. سمپل بیچارہ پرائمری پاس، مڈل پاس یا ایف اے پاس، ملکوں کے نظام یہ لوگ نہیں چلاتے، ملکوں کی پالیسی، ملکوں کی ترقی کا نظام، ملکوں کی تخلیقی امور سر انجام دینے والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس معاشرے کی بنیادی اقدار، قوانین اور بنیادی فکر اور نظریہ ہے، جو اس کی گہرائی کے ساتھ اس کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں، مقاصد کو سمجھتے ہیں، ان قوانین اور اقدار کی بنیادی روح سمجھتے ہیں، اس حکمت کو جانتے ہیں جو اس قانون اور اس ظاہری نظام کے پیچھے کار فرما ہوتی ہے. اس لیے دنیا بھر میں جب بھی کسی قانون سازی کو چیلنج کیا جاتا ہے تو اس کی بنیادی روح قانون سازوں کے پیش نظر کیا تھی، اسے عیاں کیا جاتا ہے، اس پر گفتگو کی جاتی ہے کہ جنہوں نے قانون بنایا ہے، جنہوں نے آئین اور دستور تشکیل دیا ہے، ان کے پیچھے اس قانون بنانے کے مقاصد کیا تھے، اہداف کیا تھے، کیوں اور کس مقصد کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے. یہی وہ باریکیاں ہیں جو کسی معاشرے کی ترقی کے مختلف پہلو واضح کرتے رہتے ہیں اور سماج ایک ہموار طریقے سے ترقی کی منازل طے کرتا ہے. اور جس معاشرے میں اپنے علم و فکر کا گہرا مطالعہ ختم ہو جائے، صرف ظاہری رسومات نقل در نقل چلتی چلے جائیں اور سوسائٹی کی ترقی کے لیے تخلیقی افکار و خیالات کے اساس پر نئے اعمال و افکار پیش نظر نہ رہیں، تو وہ معاشرہ جمود کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. پھر ظاہری رسم تو باقی رہتی ہے لیکن اس کی روح نکل جاتی ہے. ظاہری طور پر وہ کسی بھی اس انسانی معاشرے کا بظاہر ایک فرد ہوتا ہے جس میں قانون بھی نافذ ہے، جس کی ظاہری رسومات بھی ہیں، ظاہری عدالت بھی ہے، سیاست بھی ہے، معیشت بھی ہے، مذہبیت بھی ہے، لیکن وہ دوسروں کا غلام ہوتا ہے، دوسروں کا دریوزہ گر ہوتا ہے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی صلاحیت سے محروم ہوتا ہے. اب دین اسلام ایک مکمل نظام ہے، ایسا نظام جو خالق کائنات نے تشکیل دیا ہے، جس کے بنیادی اقدار اور اصول اس پوری کائنات بنانے والے اور اس پوری کائنات کے عالمگیر نظام کو وجود بخشنے والے نے متعین کیا ہے. اور دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین انسان، انسانوں کے سردار، انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے پاس آیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس جامع نظام کے تمام امور کس قدر کامل، مکمل اور پورے نظام کے تمام امور پوری جامعیت کے ساتھ اپنا ایک اظہار رکھتے ہیں اور اس کے اساس پر انسانوں کی ترقی کا ایک پروگرام دیا گیا ہے. اب مسلمان وہ ہے جو اس دین اسلام کی کامل اور مکمل تعلیمات کے ساتھ شعوری، علمی، فکری اور عملی وابستگی رکھتا ہے، اس کا پورا فہم حاصل کرتا ہے، پورا شعور حاصل کرتا ہے. وہ صرف اسلام کی کچھ ظاہری رسومات یا اعمال کو تو اختیار کر لے، لیکن اس کے پیچھے جو روح کار فرما ہے، جو حکمت کار فرما ہے، جو اس کے پیچھے فلسفی کار فرما ہے، حقائق کی ایک دنیا آباد ہے، جب تک اسے نہیں سمجھے گا تو وہ رسمی طور پر مسلمان رہے گا، لیکن وہ تفقہ اور تفہم اس سے نکل جائے گا، وہ چیزوں کو درست طور پر دیکھنے پرکھنے اور تخلیقی صلاحیت سے محروم ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے، رمضان المبارک کی مناسبت سے یہ مہینہ جس میں ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے، روزہ رکھنے اور قرآن حکیم کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے پیچھے بنیادی دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ ہم نے رمضان ایک رسم کی ادائیگی کا مہینہ بنا لیا ہے، اس کی قرار واقعی حیثیت سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ مہینہ جو انسانوں کی حالت بدلنے، انقلاب لانے، تبدیلی پیدا کرنے، منفی کیفیات سے مثبت کیفیات کی طرف آنے کا مہینہ تھا، وہ محض ایک کھانے پینے کی رسم بن کر رہ گیا۔ بلکہ ان رسومات کے نتیجے میں حالت مثبت طور پر بدلنے کے بجائے منفی طور پر بدلنے کا ماحول بن گیا۔ وہ چیز جو غیر رمضان میں سستی ہے، رمضان میں آ کر مہنگی ہو گئی، حالت بدلی لیکن منفی طور پر بدلی، لوٹ مار کا مہینہ بن گیا، سامراجی مقاصد کے لیے ملکوں کے بنانے کا مہینہ بن گیا، ملکوں کو استعمال کرنے کا مہینہ بن گیا، قوموں کو بیوقوف بنانے کا مہینہ بنا دیا۔ جس نے حالت بدلنی تھی منفی سے مثبت کی طرف، بدی سے نیکی کی طرف، ظلم سے عدل کی طرف، برائی سے اچھائی کی طرف، معاملہ الٹا ہو گیا۔ رمضان آج بھی آتا ہے، گزر جاتا ہے، لیکن یہ ہماری کیفیت کو نہیں بدلتا، حالت کو نہیں بدلتا۔ رمضان کا تو وہ مہینہ ہے جس میں شیطان بند ہو جاتے ہیں، یہاں شیطان کھل جاتے ہیں۔ دوسری حالت، وجہ یہ ہے کہ رمضان کا تصور آتے ہی روزے کی ظاہری شکل کے ساتھ افطاری کے موقع پر کھاوے کھانے کا پورا ایک مکمل پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی ٹی وی چینلوں کی چاندی شروع ہو جاتی ہے، ہر ایرا غیرا کوئی فنکار شنکار وہ دین کی تعلیمات بتانے کے لیے چینلوں پر بیٹھ کر مذہب کے نمائندے بن جاتے ہیں، کمانے کا مہینہ بن گیا کہ دولت کیسے زیادہ سے زیادہ کمائی جائے، کھلا پلا کر یا انٹرٹینمنٹ دے کر یا سیاست کے نام پر بے وقوف بنا کر کسی بھی طریقے سے حالت کے بدلنے کا جو عمل ہے وہ منفیت کی طرف جاتا ہے۔ وجہ کہ اس مہینے کی جو اصل قدر و قیمت ہے اس کی اہمیت ہمارے پیش نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی مشہور آیت جو اس مہینے میں عام طور پر پڑھی جاتی ہے، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ ہے۔ اگر ہم رمضان کے لفظ کی معنویت کو ہی صحیح طور پر سمجھ پائیں تو اس کے نتیجے میں ضرور ہمیں اپنے حالت کو درست طور پر بدلنے کی کیفیت پیدا ہونے کا امکان ہے. یہ نام ان 12 مہینوں میں سے اس مہینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دیا ہے، شہر رمضان. دین اسلام کا مکمل نظام اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ کے جو کمالات جاری و ساری ہیں کہ بغیر مادے کے اللہ نے میدہ پیدا کیا اور پھر اس مادے سے تخلیقات کا عمل کیا اور پھر ان تخلیقات کو ایک مربوط نظام میں جوڑنے کے لیے تدبیر الہی جاری کی اور اس تدبیر الہی کی تکمیل کے لیے انبیاء علیہم السلام پر ان کے ذریعے سے کائنات کے اندر تجلیات کا ایک نظام قائم کیا. یہ اللہ کے وہ بنیادی کمالات ہیں جو اس پوری کائنات کے اندر جاری و ساری ہیں. جتنی بھی مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں ہر ایک مخلوق طبی مخلوق کے نام سے الگ پہچانی جاتی ہے اور اس کو الگ نام دیا جاتا ہے. جب اس میں کچھ خصوصی آثار و خواص اور صفات پیدا ہو جاتی ہیں ایسی جو کسی اور چیز میں نہیں، اس کو ایک مخلوق کہتے ہیں. مثلا آکسیجن میں کچھ خواص و آثار پائے جاتے ہیں، ہائیڈروجن میں بھی خاص اس کے اثرات اور خواص ہیں، دونوں الگ الگ خصوصیات کے حامل، دونوں کی تخصیصات موجود ہیں. لیکن جب دونوں ایک دوسرے سے ایک خاص تناسب کے ساتھ ملے تو ایک نئی حالت طاری ہوگی جس میں آکسیجن کے خواص بھی نکل گئے اور ہائیڈروجن کی خصوصیات بھی نکل گئی، اور جس چیز نے آ کر ان دونوں کو ایک خاص کمبینیشن میں جوڑا اسے پانی کا نام دیا. امام شاہ ولی اللہ وہ محقق ہے جنہوں نے دین اسلام کے مکمل فلسفے اور بنیادی اساسی اصولوں کی نشاندہی کی. یہی امام شاہ ولی اللہ کی تجدید کا بنیادی کردار ہے کہ دین کو عقلی بنیادوں پر ایسے سمجھا دیا کہ کوئی بڑے سے بڑا عقل مند، کوئی عقل کی کوڑی دور دراز سے لے کر آئے تو اس کو دین سمجھایا جا سکے. آج چونکہ ہم عبادات کے اس نظام کو رسمی طور پر، خاص طور پر ہمارا مذہبی طبقہ استعمال کرتا ہے، عقلی سوالات آتے ہیں تو جواب دینے سے قاصر، اور چونکہ 300 سال سے آپ دین کی عقل سے محروم ہیں، آپ کو جو عقل سکھائی جاتی ہے وہ یورپین بھیڑیوں کی ہے، عقل حیوانی، اور اس عقل حیوانی کی بنیاد پر دین اسلام کی تعلیمات پر جو عقلی سوالات پیدا ہوتے ہیں جس پیراڈائم میں ہوں گے اسی کے مطابق ہی تصورات آگے بڑھیں گے اور اسی کے مطابق شکوک و شبہات رہیں. چونکہ دین کو علمی طور پر، عقلی طور پر سمجھنے کا رواج عمومی طور پر ختم ہو گیا سوائے ولی اللہ جماعت کے، جنہوں نے دین کو عقل کی اساس پر، حکمت کی اساس پر، حقائق کائنات کی اساس پر سمجھایا ہے. اس طرح وہ جو گمراہ فکر یورپین تسلط کے بعد ہمارے ذہنوں پر مسلط ہوا ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. دنیا میں جب بھی کوئی نئی حالت، کیفیت یا نئے خواص و اثرات والی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو دنیا کا سائنسدان اس کو ایک نیا نام دیتا ہے. نام بنانے کی بنیادی فلسفی ہی ہے
تو کوئی بھی نئی چیز اور یونیک چیز آئی ہمارے سامنے, ہم اس کو باقی چیزوں سے جدا کرنے کے لیے اس کا ایک نام رکھ دیتے ہیں. کبھی کسی موجد کے نام سے, کبھی کسی اور کیفیات یا خواص کی بنیاد پر. نام بنانے کا یہ بنیادی تصور عقلی اصولوں پر استوار ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک جو زمانے کا ایک حصہ ہے, وہ زمانہ جو دن رات کی گردش سے وجود میں آ رہا ہے, ایسے ہی دن رات محرم میں تھے, ایسے ہی سفر میں تھے, ایسے ہی شعبان رجب میں تھے, ایسے ہی دن رات رمضان میں ہے, تو کیا خصوصیت ہے اس ماہ مبارک کی کہ جس کی اساس پر اس کو ایک الگ نام دیا گیا رمضان. امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی اس کائنات کی کوئی چیز اس کی ایک نئی حالت, نئی صفت, نئی ساخت وجود میں آتی ہے, تو اپنے خواص اور اپنے اثرات کی بنیاد پر اس کے لیے ایک اسم, ایک نام کا اطلاق اس پر کیا جاتا ہے. اور یہ ان اسماء الہیہ کا ذیل ہوتا ہے جو اس پوری کائنات کے تمام چیزوں کو اللہ کے اسماء چلا رہے ہیں. مثلا اللہ کا اسم الرزاق ہے, تو جہاں جہاں بھی رزق کے تمام پہلو پوری کائنات میں پائے جاتے ہیں, اس کا مرکز اور منبع ذات باری تعالیٰ کا یہ اسم الرزاق. جہاں بھی مخلوقات پیدا ہوتی جا رہی ہیں, تخلیقی عمل ہو رہا ہے, تو اس تخلیقی عمل کے پیچھے الخالق جو اللہ کا اسم ہے وہ کار فرما ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اسماء, اسماء الہیہ جس کی اساس پر کائنات کا یہ پورا نظام چل رہا ہے, تو اسماء بنائے جاتے ہیں کچھ خواص اور اثرات کی بنیاد. اب پورے سال میں 12 مہینوں کی تقسیم, اور ان مہینوں میں ایک خاص مہینہ رمضان جس کو ایک خاص نام دیا گیا, عنوان دیا گیا, اور اس عنوان کا تعلق اس زمانے کے اس حالت اور کیفیت سے ہے جس کیفیت میں انسانوں یا اس کائنات کے اندر وہ خصوصیات و اثرات ظاہر ہونے ہیں. تو یوں تو زمانہ ایک مطلق حیثیت رکھتا ہے, لیکن اس کا ایک مخصوص دورانیہ, مثلا محرم کا, سفر کا, ربیع الاول کا, ربیع الثانی کا, جتنے بھی مہینے ہیں, اور رمضان المبارک. تو رمضان کا مہینہ یہ ہے کہ اس میں اس زمانے کے اندر, ان دن رات کے اندر وہ حالت اور کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جو آدمی اس رمضان کے مہینے کے ان بنیادی فرائض اور واجبات کو ادا کرتا ہے جو اس مہینے سے خصوصیت رکھتی ہے, تو اس میں وہ حالت کی تبدیلی کا عمل ضرور پیدا ہوتا ہے. یہ ایک موسم ہے, ایک ماحول ہے, ایسا ماحول جس میں انسان اپنی حالت اور کیفیت کو بدلنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے. یہ جو عربی زبان کا لفظ ہے رمضان, مادہ ہے, اس کا معنی ہے جل جانا. جتنے بھی اس کے مختلف معانی استعمال ہوئے ہیں اس میں جلنے کا معنی ضرور پایا جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے, فقہ اللغہ کے اصول پر. اب یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا اور انسان پر اپنی تجلی ڈالی، شاہ صاحب کہتے ہیں، تو جو جو اس کی ضروریات سامنے آئیں، ان ضروریات میں سے ایک ضرورت یہ تھی کہ انسانی جسم میں وہ جو حد سے بڑی ہوئی نفسانی خواہشات ہیں، حد سے بڑے ہوئے منفی عزائم اور ارادے ہیں اس کے قلب میں، مکر و فریب اور دھوکے کے جتنے عقلی الجھاؤ ہیں، ان تمام منفی چیزوں کو جلایا جائے اور انسانیت کی جو اصل حالت ہے، انسانیت کی ترقی کا جو معیار ہے جس سے ایک انسان انسان بنتا ہے، وہ اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ حالت بدلنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں کنورٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے، خاص طور پر گندگیوں کو دور کرنے کے لیے جلانے کا عمل بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ سونے کو صاف کرنے کے لیے کٹھالی میں پکانا پڑتا ہے، سونے کو، چاندی کو، لوہے کو، جتنی بھی دھاتیں ہیں، کہ خالص چیز الگ ہو جائے اور جو فرسودہ اور بیکار چیز ہے وہ الگ ہو جائے۔ تو جب تک جلے گا نہیں، پگھلے گا نہیں، ایک خاص ٹمپریچر پر جب تک اس کے اندر تغیر و تبدل نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ انسانی نفس کی ساخت یہ ہے کہ اس میں حد سے بڑی ہوئی خواہشات، اس کے نفس میں حد سے بڑے ہوئے عزائم اور ارادے، جو قلب کا بنیادی کام تھا، جس میں صفاکیت، قتل و غارت گری کے ارادے، انسانوں کو نقصان پہنچانے، ظلم کرنے کے منفی ارادے جس دل کے اندر پرکھتے ہیں، تو اس کو تپش دینے کی ضرورت ہے، جلانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے عقل جو دھوکے کھا جاتی ہے، صحیح تجزیہ نہیں کرتی، عقلی شکوک و شبہات اور عقلی الجھاؤ جو دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، اس کو سلجھاؤ کی طرف لانے کے لیے عقل کو بھی ایک تپش دینے کی ضرورت ہے، گرمی کی ضرورت ہے، حرارت کی ضرورت ہے، جلانے کی ضرورت ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ ایک ایسی کیفیت یا حیثیت رکھتا ہے اس 12 مہینوں کے زمانے میں، ایک مہینے کا یہ وقت، کہ جس میں اگر ایک انسان اپنی انسانی روح کو روزے اور تلاوت قرآن حکیم کے ذریعے سے پگھلاتا ہے، جلاتا ہے، نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، نفس، قلب اور عقل پر روزے کے صحیح عزم اور ارادے کے ساتھ کردار ادا کرتا ہے، تو ان کی حالت میں تبدیلی آ جاتی ہے، تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ اس دنیا میں اللہ نے راستے کھلے رکھے تھے، جو چاہے اس حالت اور کیفیت سے فائدہ اٹھائے، اور جو نہیں اٹھانا چاہتا تو زندہ رہنے کا حق اسے بھی ہے، سزا و جزا کا عمل تو مرنے کے بعد ہونا ہے، لیکن دنیا میں اس کے سامنے دونوں راستے کھلے ہیں کہ ایسے مبارک مہینے کے اندر ہوتے ہوئے بھی وہ اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ منفی رویوں کو فروغ دیتا ہے، تو سزا بھی اتنی ہی کیا ہے، سخت ہو جائے۔ تو ایک تو یہ مہینہ حالت کے بدلنے کا ہے، زمانے کے وہ تغیر و تبدل جس کے ذریعے سے انسانی نفس کے اندر مکمل تبدیلی پیدا ہو جائے، نہ صرف فرد میں بلکہ اجتماع میں، سوسائٹی میں۔ تو مخلوقات میں سے زمانہ اور اس زمانے میں رمضان ایک مخلوق ہے، زمانہ مخلوق ہے تو رمضان بھی ایک مخلوق ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر تجلی الہی نازل ہوتی ہے، اس کو مدبر کرنے، اس کا سسٹم چلانے کے لیے انزل فیہ القرآن، اس مبارک مہینے کے اندر قرآن نازل کیا۔ قرآن بھی ایک نام ہے، اسم ہے اسماء میں سے، وہ بھی اس صحیفے، اس کتاب کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسانیت کی رہنمائی، انسانیت کے پڑھنے پڑھانے اور عمل کرنے کرانے کے لیے وجود میں لائے گی۔ اتنی دفعہ اسے پڑھا جائے، اتنی دفعہ اسے تلاوت کیا جائے، اتنی دفعہ اس کے قوانین پر عمل درآمد کا نظام بنایا جائے کہ جس کے نتیجے میں انسانیت منفی حالات سے نکل کر مثبت حالات اور کیفیات کی طرف منتقل ہو جائے، انقلاب پیدا ہو جائے۔ ایک انقلابی کتاب، یوں تو صحیفے بہت ہیں، کتابیں بہت ہیں، لیکن وہ کتاب جو تبدیلی پیدا کرتی ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف، اسم سے نکال کر بر کی طرف، ظلم سے نکال کر عدل کی طرف، پستی اور بد اخلاقی سے نکال کر ترقی اور اعلی اخلاق کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو، رمضان اور القرآن، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا کہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اسی مہینے میں قرآن کی اساس پر انقلابات برپا ہوئے، حالت بدلی ہے۔ جزیرۃ العرب کی، غزوہ بدر ہوا ہے، مکہ فتح ہوا ہے، طاقت اور قوت کے ذریعے سے کفر کی جڑوں کو جلا کر کاٹ کر رکھ دیا گیا۔ قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ایک تجلی الہی انسانیت کی ترقی کے لیے، اس کی تدبیر کے لیے القرآن، اور دوسرا وہ زمانہ جس زمانے میں انسان کی حالت بدلتی ہے، کیفیت بدلتی ہے۔ اور جب بھی کوئی چیز جلتی ہے تو اس میں پھڑکتی ہے، توے پر کوئی بھی چیز ڈالو تو کیسے وہ ابھرتی ہے جی۔ اسی طریقے سے کسی بھی بھٹی میں کسی چیز کو جلاؤ تو اس کے اندر کیا ہے، جوش پیدا ہوتا ہے جی، اس میں ایک خاص تردد، خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو کائنات کرہ ارض بنائی اللہ نے، اس کا جو مادہ تشکیل دیا، اس مادے کا بنیادی اساسی اصول یہ کہ جب بھی اس کو کسی تیز آگ کی تپش پہنچتی ہے تو اس کے اندر را تردد پر دلالت کرتا ہے، میم اس حیولے، اس مادی دنیا کے جس میں چیزیں مقید ہو کر سپیسیفک شکل اختیار کر گئی، آکسیجن آکسیجن ہی کام کرے گی، زمین اپنی جگہ پر اپنے خواص کے ساتھ قائم رہے گی، سورج، چاند، ستارے، دیواریں، عمارتیں، درخت، انسان، ہر چیز ایک محدود دائرے کے اندر مقید اور محبوس ہو گئی. ان میں جب جلنے کا عمل ہوتا ہے، کیفیت پیدا ہوتی ہے، حالت بدلتی ہے، اور اس بدلنے کے اندر سب سے اہم کردار اس نورانیت کا ہے، اس تجلی کا ہے جو رمضان کے نون کے اندر ہے. اس کا نور جب اس زمانے میں اللہ کا اس مادی کائنات کے اوپر پڑتا ہے تو وہ ضرور اثرات مرتب ہوتے ہیں. اسی طریقے سے وہ طاقت اور قوت کا تردد جو قرآن کی صورت میں، نور الہی کی صورت میں دنیا میں آتا ہے، تو وہ بھی پرانی تمام فرسودہ چیزوں کو توڑ کر نیا تبدیلی کا عمل پیدا کرتا ہے. تو رمضان اور قرآن دو ایسے اسم ہیں کہ جن میں تبدیلی بنیادی عنصر کے طور پر موجود ہے. اس کا مطلب یہ کہ تبدیلی کے ذریعے سے نئی تخلیقات کی جاتی ہے، نیا معاشرہ، نیا نظام، نیا دائرہ. پورا معاشرہ بدل گیا بدر سے پہلے کا بدر کے رمضان میں، پورا معاشرہ بدل گیا فتح مکہ سے پہلے کا اور فتح مکہ کے بعد کا. تبدیلی آ گئی، انقلاب برپا ہو گیا، معاشرہ بدل گیا، کیفیت بدل گئی. اس لیے رمضان کے روزے جس نے بھی پورے توجہ سے رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ایسے ماحول میں اس نے رمضان کے روزے پورے یقین کے ساتھ، ایمان کے اصل نظریے کے ساتھ اور اپنے محاسبے کے ساتھ، تو پچھلی تمام حالتیں اس کی معاف کر دی جائیں. اس نے نیا عزم، نیا ارادہ، نئی سوچیں، نئے افکار، نئے خیالات پیدا کر لیے مثبت، عدل کے، انسان دوستی کے، اللہ سے تعلق کے، اللہ کے ساتھ وابستگی کے. تو پچھلی جتنی غلطیاں اور کوتاہیاں وہ ختم کر دیجیے. امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جب اعمال کرتا ہے اور اعمال کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے، ایک دن آپ نے ایک عمل کیا، دوسرے دن پہلے والا عمل آپ کو اکساتا ہے کہ وہ کام دوبارہ کیا جائے، اگر آپ کو اس سے فائدہ پہنچا پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. اچھے اعمال کیے ہیں تو اچھے اعمال کا زنجیری سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اگر برے اعمال کیے ہیں تو برے اعمال کا زنجیری سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ایک برا عمل کیا، وہ اب اکساتا ہے کہ اگلے دن وہی کام کیا جائے، پھر اگلے دن وہ کام کیا جائے. تو ایک زنجیر، زنجیر سے زنجیر ملتی چلی جاتی. اگر تو وہ اسی حالت پر رہا، برائی کی حالت پر مثلا، تو آخری یہ زنجیر اسے گھسیٹ کر جہنم تک پہنچا دیتی. نیکی کے اعمال پر رہا تو اسے جنت میں پہنچا دیتی. لیکن کوئی واقعہ اور حادثہ ایسا پیدا ہو گیا کہ اس نے اس زنجیری سلسلے کو توڑ دیا، کفر کی حالت میں تھا یا گناہوں کی حالت میں تھا یا ظلم کے اعمال کر رہا تھا، اب کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا زمانہ اس کے سامنے آ گیا کہ جس نے آ کر اس زنجیری سلسلے کو توڑ دیا اور اچھے اعمال کی طرف اس کی توجہ ہو گئی، تو اب پچھلے جتنا بھی زنجیری سلسلہ ہے وہ سب کا سب معاف کر دیا جائے، پچھلے جرائم معاف کر دیے گئے. اگلا سلسلہ نیکی کا، سچائی کا، عدل کا، انصاف کا، انسانیت کی ترقی کا وہ شروع ہو جاتا ہے. تو رمضان وہ مہینہ ہے کہ منفی زنجیری سلسلوں کو توڑنے اور مثبت زنجیری سلسلہ جو نیکیوں کا ہے اس کو مزید سیکل کر کے مزید توانا بنانا. اگر ایک درجے کا عدل موجود ہے، ایک درجے کی مثبت کیفیت موجود ہے، تو رمضان کا مہینہ آ کر اس کو سیکل کرتا ہے. اس پر جو زنگ چڑھ گیا، اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہو گئی، تو اس کو پالش کر کے اچھی طرح کیا دوبارہ بحال کر دیتا ہے. کیونکہ ہر اچھی چیز کو بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پالش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، کمیوں کوتاہیوں کو دور کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو پیچھے اگر عمل اچھا ہے تو پھر یہ مہینہ اسے سیکل کر کے ایک نئی آب و تاب اور شان دے دیتا ہے. اس کا انقلاب اس درجے کا ہوتا ہے. اب جو انقلاب سن 2 ہجری میں بدر میں واقع ہوا، اس کے بعد آنے والے رمضانوں میں یہ انقلاب مزید نکھرا، مزید پھیلا، حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیا. اور یہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی فتوحات کے راستے کھل گئے. تو ہر آنے والے رمضان نے انقلاب کے اگلے پہلو کو ترقی دی اور کامیابی دی. لیکن جب وہ زنجیری سلسلہ ٹوٹ گیا اور اس کی جگہ پر انگریز سامراج کا ظالمانہ نظام دنیا بھر پہ، بالخصوص بر عظیم پاک و ہند میں، تو نیکی کا سلسلہ توڑ کر ایک بدی کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کی زنجیر چل رہی ہے. معاشرے کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، عدالت کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، یہ زنجیری سلسلہ ہے برائیوں کا. ایک کڑی سے دوسری کڑی ملی ہوئی ہے. سراج الدولہ کو شکست دے کر کمپنی نے جب اپنی حکمرانی بنگال پر قائم کی تو پہلی کڑی بنائی اور اس کے بعد کڑی پہ کڑی ملتی چلی گئی. ٹیپو سلطان کی شہادت ہو یا دلی پر قبضہ ہو یا پنجاب اور سندھ پر قبضہ ہو، یہ کڑیاں ہیں. پھر 1803 سے جو ظلم کی نئی کڑی شروع ہوئی، بیوروکریٹک سسٹم، اس وقت کے وائسرائے نے ظلم کو ایک نئی شکل دی. اس انتظامی ڈھانچے کے تحت، جو انتظامی ڈھانچہ اس خطے کے لوگوں کے حقوق کو سلب کرنے کے لیے بنایا گیا، وائسرائے اس نے کمپنی کو لکھا کہ پچھلے 50 سال میں تم نے جو لوٹ کھسوٹ یہاں پر کی ہے، یہاں کے ڈائریکٹروں نے ذاتی مفادات کی بنیاد، اس طرح ملک زیادہ دیر نہیں چل سکتا. ایک وقت ہے کہ ہندوستان کے لوگ تم سے جان چھڑا لیں گے. اس کے لیے ایک اکاس بیل ایسی ہونی چاہیے جو ان تمام کو کنٹرول کر سکے. اس کے لیے ایک بیوروکریٹک سسٹم میرٹ پر بنانا ضروری. چنانچہ چنیدہ کمپنی نے وہ انگریز بھرتی کیے جو اس طرح کی شفافیت پیدا کرنے میں انتہائی ماہر، ذہین اور ڈسپلن میں رہ کر کام کرنے والا پورا نظام وجود میں لایا. اس کے ذریعے سے جہاں جہاں انگریزوں کا تسلط ہوا، ہر علاقے میں ایک سسٹم انتظامیہ کا آکاش بیل کی طرح پورے ہندوستانیوں پر مسلط کر دیا. اگلے مرحلے میں 1835 میں تعلیمی نظام بدل کر تعلیمی نظام کی آکاش بیل پوری ہندوستان پر مسلط کر دی. عدالتیں بدل دی، سیاست بدل دی، معیشت بدل دی، تو یہ ظلم کا زنجیری سلسلہ شروع ہو. 1857 میں اس کے بعد کے پورے 100 سال میں ایک کرپٹ نظام، ظالمانہ نظام، ایسی انٹیلیجنس جس کے ذریعے سے انسانوں کی مخبری کر کے انسانوں کو جکڑ لیا جائے، ان پر ظلم مسلط کیا جائے، اس کا ایک شفاف نظام ایجنسیوں کا وجود میں لایا گیا. ایسے غداروں، جاگیرداروں اور وڈیروں کا ایک سلسلہ شروع کیا، ان کو ایک زنجیر میں پھرویا گیا. پہلے انگریز عدالتی افسروں کے ذریعے سے عدالتی نظام ظلم کا وضع کیا گیا، اور پھر اپنے اس سسٹم کے لیے کالے انگریز یہاں کے دیسی لوگوں کو استعمال کر کے ان کا ایک زنجیری سلسلہ بنایا گیا، جج بنائے گئے. اسی طریقے سے رسمی مذہب یا پولیٹیکل اسلام کے نمائندے وجود میں لائے گئے، ان کا ایک زنجیری سلسلہ شروع کیا. کوئی شریعت کے نام پر، کوئی طریقت کے نام پر، کوئی سیاست کے نام پر، ان کا ایک زنجیری سلسلہ شروع ہوا ظلم کا، ظالمانہ سیاست کا، ظالمانہ مذہب کا، حتیٰ کہ ظالمانہ نبوت کا، سیاسی نبوت گھڑی گئی. یہ وہ زنجیری سلسلے ہیں جو اس سوسائٹی پر اجتماعی طور پر مسلط ہوئے، جنہوں نے اس پوری سوسائٹی کو یرغمال بنا رکھا. ہر آدمی اس زنجیری سلسلے میں جکڑا ہوا ہے، اسی کو سسٹم کہتے ہیں، یہی وہ نظام ہے. ذاتی طور پر نیک ہو، خاندانی طور پر نیک ہو، علاقائی اعتبار سے نیک ہو، لیکن اپنی اجتماعی شناخت، اپنی عدالتی شناخت، اپنی سیاسی شناخت، اپنی معاشی شناخت کی اساس پر وہ اس شیطانی سلسلے کا اعلی کار، اس کا ایجنٹ، یا کم از کم اس کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے. بس اب ایسے میں رمضان کیا پیغام دیتا ہے؟ کیا ظلم کے اس زنجیری سلسلے کو توڑنا ہے یا اس کو پالش کرنا ہے، اس کو نئی آب و تاب کے ساتھ مسلط کرنا ہے؟ بھائی رمضان کا مقصد تو مثبت اقدار، سوسائٹی کو ترقی دینے والی، انسانیت دوست امور، ان کی صفات اور ان کے قوانین کو نئی آب و تاب دے کر مضبوط بنانا ہے، جیسا کہ بدر سے لے کر 1200 سال تک کہ ہر آنے والے رمضان نے مسلمانوں کی انقلابیت کو مہذب بنا کر اگلے دور کے لیے کردار ادا کرنے کا موقع دیا. لیکن جب سے یہ ختم، تو اب رمضان اس پورے پولیٹیکل اسلام کا ایک اعلی کار بن کر رہ گیا. جیسے پولیٹیکل اسلام میں ایک سیاست جو سامراج کی بنی ہوئی تھی، اس کے لیے اسلام اعلی کار ہوتا تھا، مذہب کی سیاسی جماعت، ایسے ہی مذہب کی رمضانی جماعت، شبراتی جماعت، جی سامراجی نظام کی وہ مسجدوں کی جماعت کے بظاہر مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لیکن جس زنجیری سلسلے سے وہ جڑی ہوئی ہیں وہ ظلم کا ہے. ظلم کے اس زنجیری سلسلے کی مساجد
جن کے بارے میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کر دی
کہ یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مساجدہم عامرۃن وہی خراب من الہدا، ان کی مسجدیں ہوں گی بھری ہوئی لوگوں سے، خوب مجمع ہوں گے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، تراوی پڑھنے والے، لیکن وہی خراب من الہدا، ہدایت سے خالی ہوں، خرابہ ہوگا ان میں. تو وہ زنجیری سلسلہ مسجدوں کا ہو، رمضان کا ہو، نمازوں کا ہو، سیاست کا ہو، مذہبی شناخت کا ہو، وہ زنجیری سلسلہ جو ظلم کی سیاست، ظلم کے نظام کے اعلی کار ہے، وہ تبدیلی پیدا کرتا نہیں ہے، بلکہ تبدیلی کو روکنے کے لیے اقدام کرتا ہے. وہ ایک رسم بن جاتا ہے جسے پورا کر کے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلو جی ہم نے بھی روزے رکھ لیے، ہم نے بھی تراوی پڑھ لی، ہم نے بھی فلانا کام کر لیا. رمضان کا اصل مقصد تو اس زنجیری سلسلے کو توڑنا ہے. اس وقت دنیا بھر کے 57 مسلمان ملکوں کا مسلمان ظلم کے سامراج کے اس زنجیری سلسلے میں جکڑا ہوا ہے، جہاں اس کے اعمال و افعال اور عبادات اور رسومات وہ اس ظلم کے نظام کے لیے بطور اعلی کار کے استعمال ہوتی ہے، یا اور نہیں تو اس کو نقصان پہنچانے سے باز رہنے والی قوتیں. بس ٹھیک ہے، روزہ رکھ لیا، عبادت کر لی ہے، سسٹم جیسا چل رہا ہے وہ چلتا رہے، کوئی نہیں بولتا کہ وہ زنجیری سلسلہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا تھا، جسے خلفائے راشدین نے سینچا، جسے 1200 سال مسلمانوں کی اجتماعیت نے سینچا، اس کو توڑا جا رہا ہے، نئے سلسلے خود ساختہ ذہنوں اور یورپین اسلام کی بنیاد پر پھیلائے جا رہے ہیں، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں. آپ ہی بتائیے کہ قیام رمضان یعنی رات میں اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز میں قرآن حکیم کا پڑھنے کا اجتماعی نظم و نسق، یا انفرادی اپنی عبادات کرنے کا جو عمل، یہ زنجیری سلسلہ جو عمر فاروق نے شروع کیا، 20 رکعت تراوی کا سلسلہ حرمین شریفین میں پچھلے 1200 سال کیا بلکہ 1400 سال سے جاری ہو گیا، آج اس سلسلے کو توڑ کر کہا جی 10 رکعتیں پڑھو، اور جو اس سے زیادہ پڑھے پکڑو اور جیل میں ڈال دو. تمام ائمہ خطبہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ تراوی بڑی مختصر سی پڑھائیں، جی وہ بھی 10 رکعتیں، تو چل میں آیا. اور پھر یہ بھی نہیں کہ قرآن حکیم کی پورے کی تلاوت کریں، محفوظ کریں اسے، کہیں سے کوئی ایک سورت پکڑ لی اور اس سورت کی کچھ آیات، ایک ایک دو دو آیت پر ایک ایک رکعت ہو رہی ہے اس وقت پورے سعودی عرب میں. پابندی ہے کہ 10 سے زیادہ رکعت نہیں پڑھا سکتے. گویا کہ اس پورے زنجیری سلسلے کو توڑ کر ایک نیا ظلم پر مبنی سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، پورا 1400 سال کا تسلسل ختم، کوئی بولتا نہیں، گونگیا سب نے، مولویوں نے بھی اپنے منہ میں رکھی ہوئی ہے. بھائی یہ مہینہ جو تعلیم و تربیت کا تھا، اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر مانگنے کا تھا، حالت کو بدلنے کا تھا، وہ بدلنے کے بجائے منفی حالت کی طرف بدل رہا ہے. تبدیلی تو کیا ہے، تو 57 ملکوں میں جو ظلم کا زنجیری سلسلہ چل رہا ہے عدالت میں، سیاست میں، معیشت میں، اور اس زنجیری سلسلے کو جکڑ دیا اس قانونی نظام نے، جسے ریاستوں پر، قانونی ریاستوں پر قانونی طور پر مسلط کیا گیا، اور قانون کے شکنجے کے ذریعے سے حکمران طبقوں نے انسانوں کے بنیادی حقوق سلب کر، ظلم کی بنیاد پر رمضان میں ایک ملک بنایا جاتا ہے اور پھر قانون بنایا جاتا ہے کہ جو آدمی اس تقسیم ہند کے قانون پر تنقید کرے گا اسے سخت ترین سزا ملے گی، جو آدمی اس ظلم کے الیکشن کو قبول نہیں کرے گا اسے سزا ملے گی، جو آدمی حکومتی رٹ کو چیلنج کرے گا، حکومت ظلم کی ہو، شفافیت کی ہو، دوسروں کے اعلی کاری کی ہو، اس کو چیلنج کرے گا اسے سزا ملے گی۔ قانونی شکنجے کے ذریعے سے اس مذہبی دیوانے کو جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، مجبور کر دیا کہ وہ اس ظلم کی سیاست کا اعلی کار بن کر رہے، وہ رمضان سے وہ فائدہ نہ اٹھائے، وہ اپنی نماز سے وہ تبدیلی پیدا نہ کرے، وہ اپنے اعمال سے اپنے اندر حالت بدلنے کے لیے تگ و تاز نہ کرے، ہاتھ پاؤں باندھ۔ اب ایسے ظلم کے ماحول کے اندر رہتے ہوئے رسمی عبادات کے ذریعے سے تبدیلی کا عمل کیسے ہو؟ وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اس ظلم کے زنجیری سلسلے سے برات کا اعلان ہے، علیحدگی کا اعلان ہے، جیسے ابراہیم نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انا براؤ منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہم برات کا اظہار کرتے ہیں، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، ہمارے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ تم انسان دشمنی کے کام کرتے ہو، تم ظلم اور شفاقی کا نظام بنائے ہوئے، تم انسان دشمنی کر رہے ہو۔ تو انبیاء علیہ السلام اسی اساس پر کام کرتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ 4-5 رمضان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ 100 کے ابراہیم نازل ہوئے، جس کی اساس پر انہوں نے برات کا اعلان کیا، تورات نازل ہوئی 13 تاریخ کو، انجیل نازل ہوئی 18-20 تاریخ کو، 24 کو یا 27 کو قرآن پاک نازل ہوا۔ تو جتنی بھی کتابیں اسی رمضان مبارک میں نازل ہوئی اور انہوں نے جو بنیادی پیغام دیا ہے وہ تبدیلی کا ہے، حالت کو بدلنے کا ہے، اس ظلم کے زنجیری سلسلے کو توڑنے کا ہے جو انسانیت کو یرغمال بنائے ہوئے، انسانی حقوق کو توڑنے کا لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کی جگہ پر وہ زنجیری سلسلہ قائم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، خلفاء راشدین نے، اس کے بعد عادل خلفاء نے، علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے، مفسرین نے، اپنے دور کے اس زیغ و زلال، اپنے دور کی ان گمراہیوں، اپنے دور کے ان مظالم کے خلاف آواز بلند کی۔ وہ رمضان کے اثرات، روزے کا اثر، روزے کے ذریعے سے اپنے نفس کو طاقتور بنا کر اپنی عقل کو بلندی کی مقام پر پہنچا کر، اپنے قلب کے ارادوں اور عزائم کو پختہ کر کے، اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کر کے، مثبت رخ دے کر، میرٹ پر کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کر کے انسانی معاشروں میں انقلابات برپا کیے، جتنی طاقت تھی، جتنا ماحول تھا،
تو رمضان المبارک جو تبدیلی کا مہینہ ہے، تغیر کا مہینہ ہے، قرآن جو انقلاب کی کتاب ہے، اس ماہ مبارک میں اس کی تلاوت، اس کے ساتھ تعلق، اس کے ساتھ عظمت کی وابستگی، وہ انقلابی شعور پیدا کرتا ہے۔ رمضان کے اجتماع کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی پچھلی حالت پر غور و فکر کریں، اس کا تجزیہ کریں، اس کا مطالعہ کریں، اس زنجیری سلسلے کو سمجھیں جس نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، جو ظلم پر مبنی، جو اغیار کا بنایا ہے، جو یورپین بھیڑیوں نے تشکیل دیا ہے، جو انسان دشمنوں کا بنایا ہے، اور اس کی جگہ پر وہ زنجیری سلسلہ دوبارہ قائم کرنے کے عزم کے ساتھ میدان میں اترے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، جو صحابہ نے پیدا کیا، جو علماء ربانیین کی جدوجہد سے وجود میں آیا ہے۔ تو یہ اجتماع، یہاں قیام کرنا، ٹھہرنا، رمضان مبارک کی قدر کرنا اسی بنیاد پر ہے کہ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے فکر کو، اپنے نظریے کو، اپنی عقل کو، اپنے ارادوں کو، اپنے عزائم کو، اپنے قلب کو، اپنی خواہشات، امیدوں، تمناؤں کو، اور اپنے نفس کو مہذب بنانے کے لیے کردار ادا کریں، تو تب تو کامیابی ہے۔ اور اس طرف نفس ہی نہیں، نفس کو مہذب بنا کر نفس کی اجتماعی طاقت پیدا کرنا، جو سماج اور معاشرے کی تہذیب کے لیے کردار ادا کرے، کیونکہ تہذیب سماج جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ نے کی، اولیاء اللہ نے کی، علماء ربانیین نے کی، یہ بھی تو فرائض میں تھے۔ تو خود ذمہ دار فرد کی حیثیت سے اپنے نفس کی تہذیب کے لیے کردار ادا کرنا، اور ایسی اجتماعیت تشکیل دینا جو سماج کے سلگتے ہوئے مسائل کو حل کر کے ظلم کے اس زنجیری سلسلے کو توڑ کر عدل و انصاف کے نبوی زنجیری سلسلے کو قائم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے والی، اس عزم، اس ارادے سے روزہ رکھیں گے، تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، جہنم سے چھٹکارے کے لیے کام کریں گے، اور دنیا میں جنت بنانے اور آخرت کی جنت کے حصول کے لیے جدوجہد اور کوشش کریں گے، تو یقین کامیابی۔ اللہ تعالی ہمیں اس حقیقت کو درست تناظر میں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔